أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میت کو جو بھی میت کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اس میں ولی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. اور ولی کون کون لوگ ہو سکتے ہیں, مختصر طور پر اس کا تذکرہ گزرا تھا کہ شوہر بیوی کا ولی ہوگا اور باقی عام افراد کے حوالے سے جو میراث کی تقسیم ہے اس میں پہلا طبقہ, پھر دوسرا طبقہ, پھر تیسرا طبقہ میت کا ولی کہلاتا ہے. اچھا, پہلا طبقہ, دوسرا طبقہ یا تیسرا طبقہ, میراث پانے والوں میں تو مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی ولی بن سکتی ہیں؟ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے طبقے میں مرد موجود ہوں تو مرد مقدم ہیں عورتوں کے مقابلے میں. مردوں سے پرمیشن لیں گے پھر عورتوں سے پرمیشن نہیں لیں گے. ہاں, لیکن اگر ہو ہی نہ مرد پہلے طبقے میں, فقط مرنے والے کی ماں موجود ہے پہلے طبقے میں, تو ایسی صورت میں ماں سے اجازت لی جا سکتی ہے, چاہے وہ عورت ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ترتیب وہی ہے, پہلا طبقہ, دوسرا طبقہ, مگر اس میں مرد مقدم ہیں عورتوں کے مقابلے میں. جی جی ہاں, پہلے بات آ چکی تھی کہ جب تک پہلا طبقہ موجود ہے دوسرے سے پرمیشن نہیں لیں گے, دوسرا موجود ہے اس وقت تیسرے سے پرمیشن نہیں لیں گے. تو پہلے طبقے والے کو سب سے زیادہ حق ہے, اور اس میں بھی مردوں کو زیادہ حق ہے عورتوں کے مقابلے میں. اچھا, یہاں تک قریب قریب گفتگو پہلے گزر چکی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو, دنیا میں کوئی بھی نہ ہو کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا ولی نظر نہیں آتا ہے, پہلے طبقے, دوسرے طبقے, تیسرے طبقے میں بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے, تو کیا پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے خالی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے غسل, کفن, دفن وغیرہ کا انتظام کریں, تو اس کو دفن تو لازمی کرنا پڑے گا, لہذا غسل بھی لازمی دینا پڑے گا. مگر اب پوچھیں کس سے, ولی کون ہے اس کا؟ کوئی نہیں ہے ولی. تو ایک جملہ میراث میں بھی آیا تھا, اس وقت جب ہم نے پڑھایا تھا اس وقت بتایا تھا کہ الامام ولی لمن لا ولی اللہ, امام ہر اس شخص کے ولی ہیں جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے. چنانچہ کیا امام کے عدم موجودگی میں, امام کی غیبت میں کیا نائب امام سے پرمیشن لینا ہوگی؟ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ نائب امام سے پرمیشن لیں, لینا چاہیے. میں اگر نائب امام سے پرمیشن لینا دشوار ہے کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں کوئی وکیل موجود نہیں ہے, کوئی امام کا نائب امام کا نمائندہ بھی موجود نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ پھر بھی پرمیشن لیں. اب کس سے لیں؟ کہتے ہیں جو اس علاقے میں عادل مومن ہے, عادل مومن سے پرمیشن لیں. حالانکہ خود بھی عادل ہوں گے مگر کام کرنے کے لیے پھر کسی دوسرے عادل مومن سے پرمیشن لیں. چنانچہ اجازت لینا میت کے کام کو انجام دینے کے لیے یہ اس حد تک ضروری ہے, اجازت کے بغیر میت کے امور انجام نہ دیے جائیں. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيَّتِ وَارِثٌ غَيْرَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, اگر میت کا امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو, فَالْأَحْوَةُ الْأُولَى الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ الْحَاكِمِ الشَّرْعِي فِي تَجْهِيزِهِ, تو احتیاط اولا, بہتر یہ ہے کہ پھر حاکم شرع سے اجازت لی جائے اس کے کفن دفن سارے انتظامات کرنے کے لیے. وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرِ الْحَاكِمْ فَمِنْ بَعْضِ عُدُلِ الْمُؤْمِنِينَ, اگر حاکم بھی میسر نہ ہو اس علاقے میں تو جو عادل مومن ہیں ان سے پرمیشن لی جائے. ہاں, عادل مومن بھی نہ مل رہے ہوں تو پھر کسی فاسق سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عادل کی اسلام میں اہمیت ہے, فاسق کی اسلام میں اتنی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ پھر ویسے ہی دفن کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. الذکور فی کل طبقۃ مقدمون علی الاناس، ہر طبقے میں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ یا تیسرا طبقہ، اس میں جتنے مذکر ہوں گے وہ مقدم ہوں گے عورتوں پر پرمیشن لینے کے حوالے سے، مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں سے پرمیشن نہیں لیں گے، ہاں مرد ہوں ہی نہ، یا مرد ہوں مگر مکلف نہ ہوں. مکلف نہ ہوں کا مطلب ہے کہ بچہ ہے، نابالغ ہے بالکل، یا پاگل ہے مثلا. تو اگر ایسے افراد ہیں کہ جو مکلف نہیں ہیں تو ان سے تو پرمیشن نہیں لی جائے گی، پھر عورتوں سے پرمیشن لی جائے گی. نہیں، ممیز بھی نہیں چلے گا، مکلف ہونا چاہیے جس سے پرمیشن لیں. البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ممیز اگر ہے تو کیا پرمیشن لینا چاہیے، پرمیشن کے اعتبار سے ممیز کی بات نہیں چلے گی، لیکن آگے بتائیں گے کہ اگر ممیز بچہ غسل دینے کے قابل ہے، وہ میت کو غسل دے سکتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو وہ غسل دے سکتا ہے اور اس کا غسل صحیح مان لیا جائے گا.
وفی تقدیم الاب علی الاولاد والجد علی الاخ والاخ من الابوین علی الاخ من احدہما والاخ من الاب علی الاخ من الام والام علی الخال اشکال.
اچھا، پہلے طبقے میں بھی جہاں یہ بات آ گئی کہ مرد مقدم ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو پہلے طبقے میں اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پہلے طبقے میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ وارث بنتے ہیں. مرنے والے کے ماں باپ کو میراث ملتی ہے، مرنے والے کی اولاد کو میراث ملتی ہے. اچھا، اولاد اور ماں باپ دونوں آ گئے، فرض کریں کہ مرنے والے کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی ہے، دونوں موجود ہیں، اور بالغ اولاد موجود ہے، نابالغ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بالغ اولاد موجود ہے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ مردوں سے پوچھنا ہے ان کی موجودگی میں، عورتوں کو نہیں پوچھنا ہے. لیکن کیا مرنے والے کا باپ زیادہ مقدم ہے مرنے والے کے بیٹے سے؟ باپ بھی مذکر ہے، بیٹا بھی مذکر ہے، دونوں پہلے طبقے میں، مگر باپ کا نمبر پہلے ہے، بیٹے کا نمبر بعد میں، ایسا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے. اور اشکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر انہی کی بات پر عمل کرنا چاہیں تو دونوں سے پرمیشن لینا پڑے گی، باپ سے بھی اور بیٹے سے بھی. اور اسی طرح کا معاملہ دوسرے طبقے میں، دوسرے طبقے میں مرنے والے کے دوسرے طبقے میں کون ہوتا ہے؟ مرنے والے کے ماں باپ نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو دوسرا طبقہ آئے گا مرنے والے کے دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح سے مرنے والے کے بہن بھائی، یہ دوسرے طبقے میں آئیں گے. وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ کیا دادا مقدم ہے بھائی سے؟ کہتے ہیں اشکال ہے اس میں بھی. اسی طرح سے فرض کیجئے کہ دادا نانا نہیں ہے کوئی، بھائی موجود ہیں، مگر بھائیوں کی مختلف قسمیں، کچھ سگے بھائی ہیں، کچھ ماں کی طرف کے بھائی ہیں، کچھ باپ کی طرف کے بھائی ہیں. ابھی تک ہمارے یہاں وہ عربوں والا رواج پیدا نہیں ہوا، لیکن چوری چھپے یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، یہ کام بہت سارے کام ہو رہے ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد اب ایسی نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، چاہے وہ شادی متا ہی کیوں نہ ہو، ہے مگر چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ کسی کو بتایا نہیں، تو تعداد ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا، کچھ ماں والے بھائی ہو جائیں گے، کچھ باپ والے بھائی ہو جائیں گے. تو کیا ایسا ہے کہ سگا بھائی مقدم ہے باپ والے بھائی پر اور ماں والے بھائی پر، یا مثلا باپ والا مقدم ہے ماں والے پر؟ کہتے ہیں ان سب میں بھی اشکال ہے، چنانچہ اس میں بھی دونوں سے اجازت لینا چاہیے. ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک کہے کہ یہ غسل دے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ نہیں یہ غسل دے، تو کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ اشکال والا معاملہ ہے، اس لیے کہیں اگر رجوع کرنے کی گنجائش ہو تو رجوع کرنے کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہو تو اشکال میں بھی بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باپ والے مقدم ہیں، باپ مقدم ہے بیٹے کے مقابلے میں، دادا مقدم ہے بھائی کے مقابلے میں. بہرحال اس طرح کے مسائل پیش آتے نہیں ہیں، ایک فرضی بات ہے، مگر اگر آ جائیں تو مسئلے کا حل موجود ہے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے. اور اسی طرح کا آخری معاملہ، آخری طبقہ کون سا ہے، تیسرا طبقہ کون سا ہے، مرنے والے کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں، مرنے والے کے دادا 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 اور نانی وغیرہ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، چنانچہ دوسرا طبقہ بھی نہیں. تیسرے طبقے میں کون آتا ہے، مرنے والے کے ماموں اور چچا، خالہ اور پھوپھی. تو کیا چچا مقدم ہے ماموں پر؟ کہتے ہیں اس میں بھی اشکال ہے. لہذا یہ مسائل اتنے ہمارے یہاں پیش نہیں آتے، مگر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں. جی ہاں، سوال جو ہے آپ کا کہ بڑا بھائی مقدم ہے چھوٹے بھائی سے یا نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں تو سب برابر ہیں. جی ہاں،
ولا ولایت للقاصر مطلقاً.
اچھا، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جس کے پاس ولایت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ان میں سے نمبر ایک، سب سے پہلا قاصر. قاصر کا مطلب یا تو وہ بچہ ہے، اس کی کوئی ولایت نہیں ہوگی، اس سے کوئی پرمیشن نہیں لی جائے گی، یا وہ پاگل ہے، اس سے بھی کوئی پرمیشن نہیں لی جائے گی. دوسرا ہے ولل غائب الذی لا یسر اعلامہ وتصدی لتجہیز المیت بعہد الوجہین مباشرتاً او تسبیباً. یا ایسا مرنے والے کا ایسا رشتہ دار ہے کہ جو غائب ہو چکا ہے، جس کا اتہ پتہ کچھ نہیں ہے، جسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر کہاں گیا بندہ. اور یہ خالی ہماری ایجنسی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر کی ایجنسی کا یہ معاملہ، تو پتہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا آدمی، غائب ہو گیا بالکل. تو ایسا غائب ہو کہ جس تک کوئی اطلاع پہنچانا ممکن نہیں ہے، ہم کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں دے سکتے کہ بھائی تمہارا فلاں آدمی مر گیا ہے، تو اب کیا تمہارا، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو، کون غسل دے یا کون کفن پہنا ہے، ہم کو ایسی اطلاع نہیں پہنچا سکتے، نہ ہم سے کوئی بات کر سکتا ہے. تو اس کی ولایت بھی ختم ہو جائے گی، آٹومیٹک ختم ہو جائے گی.
وَإِذَا فَقَدَ الْوَلِيُّ يَجِبُ تَسْهِيلُ الْمَيِّتِ عَلَى سَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ.
ہاں، اگر ولی میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جتنے بھی مکلف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر میت کے سارے امور کو انجام دے.
وَقَضَى مَعَ امْتِنَائِهِ عَنِ الْقِيَامِ بِهِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مُبَاشِرَةً أَوْ تَسْبِيبًا.
یا جو آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا پہلے بھی کہ ولی تو ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، ذمہ داری ولی کی ہے، اس کو یہ کفن دفن کے سارے کام کرنا ہے، مگر وہ کہتا میں نہیں کروں گا، بھائی جس کو کرنا ہے کر لے. یا وہ یہ کہے کہ میں خود بھی نہیں کروں گا اور کسی کو کرنے کی پرمیشن بھی نہیں دیتا، میں اجازت بھی نہیں دیتا، تو ظاہر ہے چھوڑا تو نہیں جا سکتا اس کو. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں دشمنی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، جو ہم نے مثال پیش کی تھی وہ شوہر اور بیوی والی مثال پیش کی تھی، لیکن یہ دشمنی باپ بیٹے میں بھی کبھی کبھار اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو اگر وہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پھر مرنے والے کا لاشا ایسا چھوڑ دیں گے، نہیں، دفن تو پھر بھی کرنا. لہذا جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ ولی کے منع کرنے کے باوجود ان کو دفن کریں.
ویسقط اعتبار اذنہ حینئذ،
لہذا ایسی صورت میں پرمیشن لینا ضروری نہیں ہوگا، بغیر اجازت کے بھی وہ یہ کام کریں. ایک حد تک یہ ولایت کی بات مکمل ہو گئی کہ کس کے پاس ولایت ہوتی ہے میت کا کام کاج کرنے کے لیے. اب آئیے، جب مرنے والے کا انتقال ہو گیا تو جس علاقے میں اس کا انتقال ہوا ہے اس کے اعتبار سے میت کی لاش ٹھنڈا ہونے میں الگ الگ ٹائم لگے گا. مثلا فرض کیجئے کہ جیسے ملتان میں جو بہت گرم علاقہ ہے وہاں انتقال ہوا ہے، تو میت ٹھنڈے ہوتے 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 ہو سکتا ہے دو گھنٹے لگ جائیں، یعنی بالکل ٹھنڈے ہوتے ہوئے. لیکن اگر اس کا انتقال کہیں ناروے میں ہوا ہے تو 15 منٹ میں ٹھنڈی ہو جائے گی میت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لازمی ہے کہ میت کا بدن ٹھنڈا پڑ جائے اس کے بعد غسل دیا جائے، کہتے ہیں کہ لازمی تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مرنے والے کا بدن ٹھنڈا پڑ جائے، اس کے بعد اسے غسل دیا جائے. اگرچہ پہلے بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد غسل دیا جائے. یجزی تغسیل المیت قبل بردہ، اگر ٹھنڈا ہونے سے پہلے بھی غسل دے دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چل جائے گا. وہ ان کا نا احبت و استحباباً تاخیر ہو ان ہو، اگرچہ احتیاط مصطحب یہ کہ میت کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو غسل دیا جائے. یہ تفصیل مکمل ہو گئی. تین غسل میت کو دینے ہوتے ہیں، بیری کا غسل، کافور کا غسل اور خالص پانی کا غسل. اب کہتے ہیں کہ بیری کافور اتنی مقدار میں ملایا جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں اس میں بیری ملائی گئی ہے یا کافور ملایا گیا ہے. اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کچھ پتہ نہیں ملایا کہ نہیں ملایا، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خالص پانی نہ رہے. چنانچہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس طرح سے ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی بیری ملی بھی ہے، مگر بہت زیادہ مقدار بھی نہ ہو، بہت کم مقدار بھی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی آسانی سے یہاں سن رہے ہیں، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے غسل خانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس نے اپنے حساب سے ڈال دیا، جو بھروسہ ہیں اس نے، اگر وہ تھوڑے مسائل جاننے والے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے بھائی آپ نے اتنا زیادہ ڈال دیا، یہ تو خالص پانی نہیں رہا، یہ تو غسل ہی باطل ہو جائے گا. اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے کم ڈالا ہے، میں اور ڈالوں گا اس کو. جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیری کتنی استعمال کرنی ہے، کافور کتنا استعمال کرنا ہے. اس میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، معمولی مقدار ملائی گئی ہے بیری کی، کافور کی معمولی مقدار ملائی گئی. اگر یہ کہا جائے کہ مقدار ملائی گئی ہے تو کافی ہے. یعتبر فی کل من الصدر والکافور ان لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافه، اتنی زیادہ مقدار بھی نہ ہو کہ وہ پانی مطلق نہ کہلائے، اب وہ مضاف بن گیا مثلا. ولا قلیلا، اور اتنی کم مقدار بھی نہ ہو، بحث لا یصدق انه مخلوط بالصدر والکافور، کہ لوگ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں کوئی کافور ملایا بھی ہے کہ اس میں بیری کچھ ملائی بھی کہ نہیں. جی ہاں، بیری کے پتوں کا پاؤڈر بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَاءِ الْقُرَى أَنْ يَصْدُقَ خُلُوصُهُ مِنْهُمَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَصْدُقْ خَلْطٌ. خالص پانی میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ مطلق ہے، لیکن خالص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بالکل کوئی مٹی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جیسے فرض کیجئے کہ بیری کے پانی کے لیے ایک ٹب بنایا گیا، یہ ایک بالٹی بنائی گئی، اس میں سے بیری کا پانی نکال نکال کے میت پر ڈال لیں. اب اگر فرض کیجئے کہ جب بیری کا غسل مکمل ہو گیا، کافور کا مکمل ہو گیا، اب اسی بالٹی میں یا ٹب میں خالص پانی ڈال دیا، وہ ذرا ذرات چھوٹے چھوٹے ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات بہت معمولی سے نظر آ رہے ہوں تو اس کی وجہ سے پانی مضاف نہیں کہلائے گا، پھر بھی خالص پانی کہلائے گا اور اس سے بھی غسل صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ منرل واٹر لے کے آ جائیں کہ بھائی وہ اتنا صاف ہونا چاہیے، وہ اتنا صاف بھی ضروری نہیں ہے. بس یہ کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس میں ملایا گیا، وہ تھوڑے بہت ذرات آ گئے تو الگ بات ہے، مگر یہ نہ کہا جائے کہ اس میں بیری ملائی گئی ہے یا کافور ملایا گیا ہے. ولا فرق فی الصدر بین الیابس والاقصر، اور بیری کے پتے میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ سوکھے ہوئے ہوں یا ہرے پتے ہوں. تازے مثلا بیری کے پتے توڑ کر پانی میں ڈال دیے جائیں وہ بھی کافی، وہ بھی چل جائے گا. اگر سوکھ گئے اور سوکھے ہوئے پتے ڈال دیے وہ بھی کافی ہو جائے گا. وہ سوکھے ہوئے پتوں کا وہ چورا بنا لیا ہے وہ بھی چل جائے گا. چنانچہ کوئی حرج نہیں ہے سوکھے پتے ڈالنے میں یا تازہ پتے ڈالنے میں. ہاں، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پتے اس قدر سوکھ جائیں کہ اس کی خوشبو ہی باقی نہ رہے، کوئی حرج نہیں. اصل یہ ہے کہ بیری کے پتے ڈالے جائیں، پھر اس کی خوشبو ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے جو میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ اگر اسلام نے کوئی حکم دیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. خاص بیری ہی کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ عام طور پر بیماریاں دور کرنے کے لیے، خارش دور کرنے کے لیے، جلدی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے حکیم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نیم کے پتے کے پانی کا غسل کریں آپ، نیم کا پتا سب سے اچھا ہوتا ہے. تو میت کو بظاہر نیم کے پانی والا غسل دینا چاہیے تھا، مگر نہیں، اس کا نام نہیں لیا، بیری کا نام لیا. ضرور اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے تبھی اس کا نام لیا گیا. لہذا جو چیز جس انداز سے بتائی گئی ہے اسی انداز سے عمل کریں گے تو عبادت صحیح مانی جائے گی، ورنہ غلط ہے.
اذا تعذر الماء او خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل یجمم بدلا عن الغسل.
اب آئیے وہ مسئلہ جو شہر میں تو نہیں پیش آتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا پانی نہیں ہے تو پھر غسل کیسے دیں گے؟ اچھا، پانی نہیں ہے کا مثلا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے پانی لانا بڑا دشوار کام بھی ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہے. اگر پانی نہ ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ وضو کے بجائے ہم تیمم کر لیتے ہیں، غسل کے بجائے تیمم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی کریں گے، پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے. چلیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں شہروں میں کم پیش آتا. شہر میں جو مسئلہ زیادہ پیش آتا وہ کیا ہے کہ میت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بم دھماکے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ایسی جل گئی ہے کہ اگر آپ میت کو غسل دینے لگیں تو میت کا گوشت جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگے گا. ایسی حالت ہو گئی ہے، جھڑ جھڑ کے ایک دم گرنے لگے. یا مثلا جیسے ہمارے یہاں بوری میں لاش ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اتنی بڑی لاش وہ اتنی سی بوری میں آ گئی. اب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، چنانچہ ڈال دیا اس میں. اب اگر اس کو اس میں سے نکالتے ہیں اور غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا ہم نے انگلی کو ہاتھ لگایا، پتہ نہیں انگلی باہر آ گئی. ذرا سا ہم نے کسی ٹکڑے کو ہاتھ لگایا، وہ ٹکڑا ہی باہر آ گیا. کان کو ہاتھ لگا، وہ کان باہر آ گیا. مثلا ایسی صورت حال پیش آ جائے تو پھر میت کو غسل کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں اگر ایسی صورت حال ہے کہ اس کا گوشت جھڑنے لگ رہا ہے، گر رہا ہے. اچھا، یہ صورت حال لازمی نہیں ہے کہ جلنے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیش آئے. یہ صورت حال عین ممکن ہے کہ وہ بوری بن والی لاش جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، وہ لاش نظر ہی آئی 7 دن کے بعد. تو 7 دن کے بعد انسان کا جسم اتنا گل گیا ہوتا ہے کہ وہ قابل نہیں رہتا ہے. چاہے کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوا ہو، اس کے باوجود 7 دن کے بعد اس کی کیفیت بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. جو انسان اپنی زندگی میں فرعون اور 30 مار خاں بنا پھرتا تھا، فقط 7 دن کے اندر اندر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس قدر اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کی بدبو سے اور اس کی کراہت سے، کہ کوئی نزدیک آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 70 سال بڑی دادا گیری کرتا رہا اور 7 دن میں اس کا حشر ایسا ہو گیا کہ اب غسل بھی دینے جا رہے ہیں تو خود بخود اعضا اس کے نکلنے والے. کہتے ہیں اگر ایسی صورت حال ہو تو پھر غسل نہ دیں، پھر تیمم کرائیں اس کو، اور تیمم کرا کے اس کو کفن پہنا دیا جائے.
وَيَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا أَنْ يُيَمِّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيُوتِي بِوَاحِدٍ مِنْهَا بِقَصْدِ مَا فِي الذِّمَّةِ.
غسل تو 3 دن ہوتے تھے، لیکن تیمم میں فقط 1 تیمم دینا بھی کافی ہے، 3 تیمم کرانا ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر 3 تیمم کروا سکتے ہوں تو بہت اچھا ہے، کروا لیں 3 تیمم. 3 تیمم کس کا؟ ایک بیری کے بدلے کا، ایک کافور کے بدلے کا، اور ایک خالص پانی کے بدلے کا. 3 تیمم اس طرح سے کروا لیں، لیکن نیت یہ نہیں کریں گے کہ بیری کے پتے والا غسل کا تیمم، کافور والا تیمم، خالص والا تیمم. اگر یہ نیت آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک نیت لازمی طور پر کرنا پڑے گی جو ان 3 میں سے شامل نہیں ہے. وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت ہے معاف الذمہ. یہ معاف الذمہ کی نیت ضرور کرنا پڑے گی. اچھا ماں فی الذمہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ میت کو ایک تیمم کرانا ہے یا تین تیمم کرانے. اچھا اگر ایک تیمم کروانا ہے تو کون سا والا تیمم ہوگا، بیری والا یا کافور والا یا خالص پانی والا، کون سا والا؟ تو کہتے ہیں اسی لیے نیت کریں ماں فی الذمہ، جو بھی ہے وہ تیمم کرا لیں. اگر تین تیمم کرا رہے ہیں اس میں بھی ایک کی نیت تو کم از کم یہ کرنا پڑے گی کہ ماں فی الذمہ ہے یہ والا تیمم. اور یہ نیت بڑی اہم ہے، اس کے بغیر بھی وہ تیمم نہیں مانا جائے گا، چنانچہ اس کو کفن نہیں پہنا سکتے. ہاں ایک تیمم بھی اگر کروا رہے ہیں تب بھی ماں فی الذمہ کی نیت کریں. ماں فی الذمہ یعنی جو ہمارے ذمے میں ہے، پروردگار کی طرف سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر مقرر کی گئی ہے، چاہے وہ بیری والی تھی یا کافور والی تھی یا خالص پانے والی تھی، ہمیں نہیں پتا، جو ذمہ داری مقرر کی گئی تھی وہ والا تیمم کروا رہے ہیں.
یجب ان یکون التیمم بید الحی والاحوۃ استحبابا ضم تیمم آخر بید المیت ان امکن.
اچھا عام حالات میں جب ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو عام حالات میں ہم تیمم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا تیمم خود کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر مرنے والے کو تیمم کرانا، کیا مرنے والے کے ہاتھوں سے تیمم کرانا ہے؟ مرنے والے کے ہاتھوں سے تیمم کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ اس کے ہاتھ مٹی پہ مارے جائیں، پھر اسی کے ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرے جائیں. کہتے ہیں یہ اگر کروا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مگر جیسے ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ مرنے کے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد ہی اعضا ایسے اکڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کو موڑنا چاہیں گے تو موڑے گا نہیں، پھر جیسا ہے ایسا رہ گیا بس. آپ اس کے ہاتھ کو جوڑنا چاہیں گے تیمم کے لیے تو جوڑ نہیں پائیں گے، اس کے ہاتھ کو اوپر لے جانا چاہیں گے اوپر نہیں، وہ یعنی اس کی کھال پھٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا. اور لہذا اگر تیمم مرنے والے کے اپنے ہاتھوں سے نہیں کروا سکتے تو چھوڑ دیجیے، کوئی حرج نہیں. زندہ آدمی کا تیمم کرنا لازمی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ زندہ آدمی کا تیمم ہی تیمم مانا جائے گا، مرنے والے کا تیمم مانا نہیں جائے گا. یعنی فقط اس کے ہاتھوں سے تیمم کروا لیں تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کا تیمم ہو گیا، غسل کے بدلے میں جو تیمم ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، نہیں سمجھیں گے. اگر اس کے ہاتھ سے ہم کروا بھی سکتے ہوں تب بھی کافی نہیں سمجھیں گے، زندہ آدمی کو خود اپنے ہاتھوں سے تیمم کرانا لازمی ہے. اچھا جی اتنا جو ان کا سوال ہے کہ ابھی پانی نہیں ہے، تین دن کے بعد پانی آ جائے گا، تو کیا تین دن تک ہم میت کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، تین دن تو بہت زیادہ ٹائم ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ابھی پانی نہیں ہے، تین گھنٹے بعد پانی آ جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، پھر تیمم نہیں کرا سکتے، پھر تین گھنٹے انتظار کر لیں، غسل کر کے پھر اس کو کفن پہنائیں. اچھا ایک مسئلہ انہوں نے تحریر نہیں کیا یہاں پر، لیکن کبھی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ تیمم جب کرانا ہے تو کس طرح سے کرانا ہے. جب ہم خود تیمم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سیدھا ہاتھ سیدھی آنکھ کے اوپر آتا ہے، الٹا ہاتھ الٹی آنکھ کے اوپر آتا ہے. لیکن جب ہم مرنے والے کو، میت کو تیمم کرائیں گے تو ہمارا سیدھا ہاتھ اس کی الٹی آنکھ پر آئے گا اور الٹا ہاتھ اس کی سیدھی آنکھ، پھر کیا کریں گے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ پھر احتیاط کرنا پڑے گی آپ کو، ایک تیمم تو ایسا ہی کرائیں آپ کہ سیدھا ہاتھ الٹی آنکھ کے اوپر آ جائے، الٹا ہاتھ سیدھی آنکھ کے اوپر آ جائے، ایک تیمم تو ایسے ہی کرائیں، مگر دوسرا تیمم آپ ایسے کرائیں، یعنی جو تیمم کرانے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے تو یوں ہے، لیکن یوں تیمم کرانے کے بجائے یوں تیمم کرائیں، تو پھر سیدھا ہاتھ اس کی سیدھی آنکھ پر اور الٹا ہاتھ اس کی الٹی آنکھ پر آ جائے گا. چنانچہ احتیاط یہ کہ اس دونوں طرح سے تیمم کرا لیا جائے، جو بھی تیمم کا طریقہ ہو وہ صحیح ہو جائے. جی ہاں انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ بالکل احتیاط والا ہے، اور جب اس طرح کا کوئی موقع پیش آتا ہے تو آپ سوال نہیں بھیج سکتے ہیں مرجے کو. اگر آپ کو تیاری کرنی ہے تو ابھی سے سوال بھیج دیں, کبھی اگر ایسا کرنا پڑا تو کیا کریں گے. مگر ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ آپ سوال بھیجیں اور عمل کرنے کی باری آئے دس سال کے بعد, پتہ نہیں اس وقت مرجے حیات ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں, تو مسئلہ پوچھا ہوا بھی بیکار ہو جائے گا.
اذا تنجس بدن المیت بعد الغسل او فی اثنائہ بنجاست خارجیت او منہ وامکن تطہیرہ بلا مشقت ولا حدق وجب.
میت کو غسل دے چکے ہم, تینوں غسل مکمل ہو گئے, تینوں غسل مکمل کرنے کے بعد ہمیں کفن پہنانا ہے, نہیں اس سے پہلے حنوط لگانا ہے, وہ بعد میں بتائیں گے. حنوط, حنوط لگاتے وقت یا کفن پہناتے وقت میت پھر نجس ہو گئی. کیسے نجس ہو گئی؟ یا تو اس لیے نجس ہو گئی کہ میت کے اندر سے کچھ نجاست نکلی ہے, جو ہم نے بتایا تھا کہ سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, تو اندر سے مطلب پیشاب نکلا ہے تو نجس ہو گئی. یا مثلا اس کا ایکسیڈنٹ اس طرح سے ہوا تھا کہ پھر دوبارہ خون نکل آیا, آپ نے خون صاف کرنے کے بعد اس کو غسل دیا تھا, لہذا غسل تو صحیح ہو گیا, لیکن جب کفن پہنانے لگے تو پھر دوبارہ خون نکل آیا, پھر نجس ہو گئی. تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو نجاست کے عالم میں کبھی دفن نہیں کریں گے, طہارت حاصل کرنا لازمی ہے, لہذا میت کو پھر دوبارہ پاک کریں گے. اچھا, جب غسل ہو جاتا ہے, عام انسان اگر غسل کرتا ہے چاہے وہ جنابت کا غسل کرے یا جمعہ والا غسل کرے, کوئی بھی غسل جو مرجے کے نزدیک ثابت ہوتا ہے وہ غسل اگر وہ کر لے تو اس کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ وضو اس غسل میں خود بخود شامل ہے. اب اگر فرض کیجیے کہ مرنے والے کے پیشاب نکل آیا تو وہ اس کا غسل تو ٹوٹ گیا, تو غسل ٹوٹ گیا تو کیا دوبارہ غسل دینا ہے؟ کہہ رہے نہیں, دوبارہ غسل نہیں دینا, چاہے پیشاب کے قطرے نکلے ہوں تب بھی غسل نہیں دینا, اور پیشاب چھوڑیے منی کے قطرے نکلے ہوں تب بھی غسل نہیں دینا. غسل ایک مرتبہ آپ نے تین طرح کا جو ہے بیری کا کافور کا خالص پانی کا صحیح طرح سے غسل دے دیا, اب دوبارہ غسل نہیں دینا اسے. اب جو نجاست لگ گئی ہے وہ کوئی بھی نجاست ہو, چاہے میت کے اندر سے نکلنے والی نجاست ہو یا باہر سے کوئی نجاست لگی ہو, یعنی جو شخص میت کا کام کر رہا تھا مثلا فرض کیجئے کہ وہ خود بھی زخمی تھا, اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ کا خون مثلا میت کو لگ گیا تو پھر میت نجس ہو گئی. تو چاہے میت کی اپنی نجاست ہو یا باہر سے لگنے والی کوئی نجاست ہو, دونوں صورتوں میں اس نجاست کو پاک کرنا لازمی ہے, بغیر پاک کیے ہوئے دفن نہیں کر سکتے, پاک کریں گے اس کے بعد دفن کریں گے. ہاں البتہ اس کو دوبارہ غسل دینا لازمی نہیں ہے.
اذا تنجس بدن المیت بعد الغسل, اگر غسل مکمل کرنے کے بعد میت نجس ہو جائے, او فی اثنائہ, یا بھی مثلا ہم غسل دے رہے تھے اسی دوران میں نجس ہو گئی, بے نجاست خارجیت او منہ, یا تو ایسا ہوا کہ باہر کی کوئی نجاست لگ گئی اس کو, یا خود میت کے اندر سے نجاست نکلی ہے اور میت کو نجس کر دیا ہے. وامکن تطہیرہ بلا مشقت ولا حدق وجب, اور اس نجاست کو پاک کرنا ہمارے لیے ممکن ہے, پاک کرنا بھی ممکن ہے اس طرح سے کہ میت کی توہین بھی نہ ہونے پائے اور نجاست پاک ہو جائے, تو واجب ہے کہ ہمیں اس کو پاک کرنا پڑے گا, پاک کرنے کے بعد ہی اس کو دفن کریں گے. وَإِن كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْأَحْوَطِ لُزُومًا, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو غسل دے دیا, اس کو حنوط کر دیا, کفن پہنا دیا, یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ کے ہم اس کو قبرستان لے گئے, قبرستان لے جانے کے بعد ہم نے اس کو اس میت کو قبر میں اتار بھی دیا, قبر میں اتار دیا پھر پتہ چلا کہ ارے یہ تو نجاست لگی ہوئی ہو, خون نکل آیا بعد میں یا کوئی چیز نکل آئی, دفن نہیں کر سکتے. آخر موقع پر جب میت کو ہم نیچے اتار بھی چکے ہیں, قبر میں نیچے اتار چکے ہیں, پھر دوبارہ باہر نکالنا پڑے گا, باہر نکال کے پھر دوبارہ پاک کریں. اگر کفن نجس ہو گیا ہے تو کفن کو پاک کریں اگر پاک کرنا ممکن ہے, اگر پاک نہیں کر سکتے تو دوسرا کفن پہنائیں, نجس کفن میں اس کو دفن نہیں کر سکتے.
نہ نجس بدن ہونا چاہیے نہ نجس کفن ہونا چاہیے. میت کو اتارنے کے بعد بھی اگر نجاست کا پتہ چلے تو باہر نکالنا پڑے گا احتیاط لازم کے طور پر. جی ہاں, ان کا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ بم دھماکے میں اتنا زخمی ہو گیا کہ پورا ہاتھ کٹ گیا ہے, تو اب ہاتھ کٹ گیا تو خون تو نکلتا رہے گا. بات صحیح ہے, بالکل خون نکلتا رہے گا, مگر غسل دیتے وقت اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خون کو بند کر کے اس پر سے پانی گزار دیا تو کم از کم غسل تو صحیح ہو گیا. غسل صحیح ہو گیا, اب اس کے بعد بھی خون نکل رہا ہے. اس کے بعد جو خون نکل رہا ہے اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پٹی نہیں باندھ سکتے. آپ کوئی پلاسٹک کی پٹی باندھ لیں اس پر, کوئی اور چیز باندھ لیں اس پر. یعنی لوگ کبھی کبھار یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میت کو ہم نے غسل دے دیا ہے مگر میت کے مصنوعی دانت لگائے گئے تھے, تو کیا مصنوعی دانت کے ساتھ ہم اس کو دفن کر دیں؟ یعنی یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میت کی اپنی چیز دفن ہو سکتی ہے, کوئی اوپر سے چیز اگر لگائی گئی ہے تو دفن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ مصنوعی دانت نکالنا پڑیں گے کہ نہیں. اچھا, مصنوعی دانت کے علاوہ آج کل تو دوسرا معاملہ بھی ہو گیا ہے, مصنوعی بال. وہ بال نہیں تھے, وہ بال لگوائے تھے, تو وہ بال نکالنے پڑیں گے کہ نہیں, یہ سوال کرتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ میت کے دل کو چلانے کے لیے اندر بیٹری لگائی گئی تھی, تو دوبارہ آپریشن کر کے وہ بیٹری نکالنے بار کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر میت کے ساتھ دفن کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر کے اندر خالص میت دفن ہونا چاہیے, ملاوٹ والی میت نہیں ہوئی, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. چنانچہ اگر یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں تو کوئی حرج, جب یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو پلاسٹک کی پٹی باندھی جہاں ہاں ٹوٹ گیا تھا وہاں پر, اور پٹی باندھ کے اس طرح سے کر دیا کہ اب خون باہر نہ نکلے, تو بس کافی ہے, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیں. جی جی ہاں, وہ سونے کا دانت ہو یا پیتل کا دانت, کوئی بھی دانت ہو, اگر میت کے ساتھ دفن کرنا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں, کوئی حرج نہیں. البتہ ایک چیز بلکہ اور بھی ہے, اگر میت کے ساتھ کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے کہ جو بڑی قیمتی ہے تو آپ پھر اس کو میت کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے. دفن نہیں کر سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بڑی قیمتی چیز کو آپ زمین میں دبا کر ضائع کر دیں. پیسہ ضائع کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. لہذا اگر فرض کیجئے کہ اس نے کوئی ایسی چیز پہنی بھی ہے کہ جو بڑی قیمتی ہے, جیسے بیٹری کی ہم نے مثال پیش کی, کچھ لوگوں کی بیٹری تو بالکل اندر ہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی بیٹری وہ ساتھ لیے گھومتے ہیں. اگر وہ بیٹری قیمتی چیز ہے, فرض کریں 50,000 کی وہ بیٹری آتی ہے, تو لازمی نہیں ہے کہ وہ بیٹری آپ دفن کر دیں, وہ بیٹری نکال لیں. آپ نکالنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. لہذا میت کے ساتھ کوئی ایسی چیز دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کو ضیاع مانا جائے, جس کو ہم کہیں کہ یہ پیسے کی بربادی ہے, ایسا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مسئلہ ذرا سا ادھورا رہ جائے گا, ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ وقت گزر گیا, ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ اسی مسئلے کو آئندہ درس میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سلوات.